السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان پروگراموں میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. تو آئیے پروگرام میں بات کریں ان موضوعات کی جو ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن پر بات کریں گے. پاکستان کا دہشت گردی سے نمٹنے میں رول اور امریکہ کی توقعات. پشاور میں افغانستان کے ایک نائب صوبائی گورنر کا اغوا. قبائلی علاقے میں دیسی ساختہ بم بدستور خطرہ. اور آخر میں ہم بات کریں گے عراق اور شام میں خود ساختہ خلافت کے خاتمے کے بعد داعش کا اگلا قدم، آئندہ منصوبہ بندی اور آئندہ امکانات. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حسین جاسا جو افغانستان کے امور کے ماہر ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار جو کہ پاکستان، افغان اور امریکی امور کے ماہر ہیں، یہاں واشنگٹن میں بیسڈ ہیں، تھنک ٹینک پولیٹیکس سے ان کا تعلق ہے. رانا اتھر پاکستان ہاؤس سے ان کا تعلق ہے، ڈائریکٹر جنرل ہیں اس کے، اور خطے کے امور پر اور انٹرنیشنل بین الاقوامی امور پر گہری نظر ہے. تینوں ہمارے بے انتہا ممتاز نام ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے پروگرام میں. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں سے نمٹنے کی کوششوں کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور یہ بات کہی ہے قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے جمعے کو واشنگٹن میں. وہ حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے ہمراہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں کے دورے پر تھیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ آئندہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے عملی اقدامات کی توقع کرتا ہے، لیکن انہوں نے ان اقدامات کی کوئی وضاحت نہیں کی. یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان حالیہ ہفتوں میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے رابطوں کو مبصرین خوش آئند قرار تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہمی اعتماد سازی کے لیے دونوں ملکوں کو ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ پاکستان کی طرف سے امریکی سفارتکار کے اس تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ اب طالبان پر اسلام آباد کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، لیکن افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے. تو یہ تھی کچھ چیدہ چیدہ باتیں. سب سے پہلے ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف ہم کرا چکے ہیں، بہت بہت شکریہ سب کے وقت کا. پہلا سوال میرا ڈاکٹر حسین یاسا سے. ڈاکٹر حسین یاسا، پاکستان سے امریکہ کی توقع یہ ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کردار ادا کرے. آپ کے خیال میں اس وقت جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ کم ہو چکا ہے، کس حد تک پھر بھی اس کا مؤثر کردار آپ دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ بہر صورت وہ اثر رسوخ واقعی طور پہ دیکھنے میں نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے، جس کے لیے پاکستان کسی زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا.
جی.
لیکن پھر بھی پاکستان ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اس اسٹیٹمنٹ کا کہ ابھی کوئی خاطر خواہ جو نفوذ ہونا چاہیے طالبان کے اوپر پاکستان کا وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ڈیمانڈ رہا ہے ہمیشہ افغانستان سے، وہ یہ نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کی جو ناکارآمد حکومت ہے اور جس کا رویہ زیادہ دوستانہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ہمیشہ سے ایک مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ طالبان کے وہ حصے جو پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے وہ اس وقت افغانستان میں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کا وہ اثر رسوخ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ طالبان کے کئی دھڑے بن چکے ہیں جو مختلف لائنز کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مسٹر چلسا نے پاکستان میں جا کے یہ کہا کہ وہ پاکستان ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہو، ہمیں آگے بڑھنا ہے, یعنی اس جنگ میں ہم پاکستان کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایگریسیو لگتا ہے. بہر صورت اس جنگ میں کئی سارے فریق ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دوسرے کو وہ چیلنج کرتے ہوئے اور ہیوملیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس سے مسئلہ صرف پیچیدہ ہوگا اور وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا.
عارف انصار صاحب, امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے دہشت گردی کے تدارک کے ضمن میں عملی اقدامات کا خواہاں ہے اور ان اقدامات کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی. کیا اسے وہی پرانا مطالبہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بلا امتیاز دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے, جبکہ پاکستان اس ضمن میں کوئی امتیاز نہ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور ایک دوسرا بیان جس کی طرف ڈاکٹر یاسا نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ ریکس ٹیلرسن وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان ساتھ دے نہ دے خطے سے دہشت گردی ختم کرنا ان کا کام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر نہیں ساتھ دینا چاہتا تو وہ بتا دے تو وہ اسی حوالے سے اپنی حکمت عملی طے کر لیں گے. اس سارے بیان کی وضاحت کیسے ہوگی؟
جی بہجت, جس طرح آپ نے وضاحت بھی کی, کانٹیکسٹ بھی دیا کہ دونوں طرف کانٹیکسٹ چل رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ میڈیا کے تھرو اپنی پوزیشن کی وضاحت بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ ڈیٹیل زیادہ نہیں آ رہی. پاکستان امریکہ کے تعلقات ہمیشہ پبلک اور پرائیویٹ لیول پہ ایک ڈفرینس رہتا ہے, اور اس میں ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ ایگزیکٹ ڈیمانڈس کیا ہیں. امریکہ اب میڈیا میں جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں بتا رہا ہے کہ ہم نے اسپیسیفک ٹاسک پاکستان سے کہے ہیں, اور اگر ہم ماضی سے اندازہ لگائے جائیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ پریشر ہے اقانی نیٹورک کے لحاظ سے, افغان طالبان کے لحاظ سے, کہ اگر ان کے پاکستان میں کوئی سیف ہیونز ہیں یا نہیں ہیں, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کو اگر وہاں ریفیوج بھی ملتی ہے, ان کی فیملیز ہیں یا جو بھی ہے, میرا خیال ہے کہ پریشر ہے کہ وہ بھی ختم کر دیا جائے, تاکہ جو ایک پروسیس ہے جس نے آپ نے وضاحت کی کہ امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ پیس ریکنسیلیشن کی طرف بات جائے, پاکستان بھی اس موقع پہ یہی چاہتا ہے, بلکہ وہ امیجیٹلی چاہتا ہے کہ جو اپروچ اب تک اپنائی گئی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, خاص طور پہ ملٹری سولوشن کے لحاظ سے, اور اب وقت ہے کہ پیس پروسیس یا ریکنسیلیشن کی پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. تو دونوں طرف وہ تو بات اگری ہے, اب سبھی یہی چاہتے ہیں کہ بات اب آگے پیس کو کس طرح سے کی طرف بات بڑھائی جائے اور وہ راؤٹ کیا ہے. اس میں امریکہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ تبھی بڑھے گی آگے بات کہ اس افغان طالبان حقانی نیٹورک پہ پریشر بڑھایا جائے اور اس میں جو بھی رول پاکستان ادا کر سکتا ہے. دوسری طرف میں لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ اب جو ہے ہم ڈو مور نہیں کریں گے, بہت کچھ کر چکے ہیں, لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے بات ریکنسیلیشن کی طرف بڑھایا جائے, اور یہاں ڈفرنس آف پرسپشن ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے دوسرے گروپس کی جو کہ دوسرے ملکوں کی طرف اورینٹیڈ ہیں, جو بھی ان کے نام ہیں, ان کی طرف جو بات ہے اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے, جو ان کے آفیشل نے امریکہ میں بھی تھنک ٹینکس میں آگے پیچھے باتیں کی ہیں, اس سے تو کلیئر لگتا ہے کہ وہ ٹائم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے, وہ اتنی جلدی سے ان کا کلا کما نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں سیکوینسنگ کی بھی بات کی گئی ہے کہ پاکستان بہت سارے دشمنوں کے ساتھ ایک ساتھ نہیں کر سکتا, ان کو ٹائم چاہیے, لیکن یہ بات جو اب میڈیا کے تھرو لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پیس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, وہ حل تو وہی ہے, لیکن وہ راستہ کیا ہے اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے.
اچھا, رانا اطہر جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب, مبصرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی جو بھی صورت رہی ہے, ابھی جیسا کہ عارف انصار صاحب کی آپ نے بات بھی سنی کہ پرائیویٹ لیول پر اور پبلک لیول پر بیانات میں بھی فرق ہوتا ہے, اور یہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان جب کوئی سفارتکاری کی صورت ہوتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ سامنے ضرور درپیش رہتا ہے, بٹوین دا لائنز پڑھنے کی بات کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی جو بحالی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے, اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کس نوعیت کے اقدام چاہیے ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی جو صورتحال ہم یہ سمجھ رہے تھے, خاص طور پہ میں بھی بڑے پریگمیٹکلی یہ بات کرتا رہا ہوں پہلے بھی, کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے, خطے میں اس کی ضرورت بھی ہے ایز اے سٹیبلائزر, لیکن جو سچویشن ابھی ایمرج ہوئی ہے جو ریسنٹ وزٹ میں, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا اتنا زیادہ کہ جب آپ نے پاکستان کو انگیج کرنا ہے تو ڈپلومیٹک پوسچرنگ جو ہے وہ کوئرسیو اور وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ پاکستان کو اب امریکہ کے پاس کیا چیزیں دینی, کیا مجھے بتائیے. کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کی جتنی ایفرٹس رہی ہیں پاکستان کو بہت سارے مقامات پر ضرورت پڑی ہے شیئرنگ آف انٹیلیجنس کی اکراس دا بارڈر, جس میں ٹی ٹی پی والے یا دوسرے وہ کر رہے تھے اور وہ جا کے وہاں چھپتے رہے ہیں. پھر وہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کو جہازوں کی ضرورت تھی, اس میں اور بڑی چیزیں تھیں اور بڑی ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے جس کو پاکستان کو نہیں ملا, ان کی کیپیبلٹی امپیئر ہوئی تھی. ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی طالبان کے اوپر اتنی سوے ہے, تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو جب پہلی دفعہ امریکہ چلا گیا تھا خطے سے, تو پہلے بڑی مشکل سے یہ اسٹیبلٹی ہوئی تھی. اب سوے وہ پاکستان ان کے اوپر اتنی انفلوئنس نہیں رکھتا, اور جب پاکستان نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ واقعات سارے شروع کیے تھے اور اس میں نیگوسیشن کی, ٹرائی پارٹی ہوئی, پھر کوادپل ہوئی, پھر چائنا رشیا ایز این آبزرور شامل ہوئے, قطر میں ہوا, پھر آپ ساتھ میں وہ جو بھی وہ تھا ملا منصور صاحب تھے یا کیا تھے, وہ ان کو مار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, آپ مارے بالکل, لیکن پھر آپ یہ بھی کریں نا کہ آپ کی جو پالیسی ہو اس میں ڈائیکوٹمی نہ ہو. پاکستان کا جہاں تک میرے خیال میں تعلق ہے, امریکہ کو اپنی پالیسی پہ نظر انداز کر دو, نظر انداز نہ کرے اس بات کو کہ وہ پاکستان کے بغیر افغانستان کو اس لیے اسٹیبلائز نہیں کر سکتا کہ پاکستان خدا نخواستہ وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے. دا ریزن بینگ از کہ ایک ملک جس کے پاس چار ملین ریفیوجیز آ رہے ہیں, لوگ ہسپتالوں میں آ کے یہاں کرواتے ہیں, علاج رہتے ہیں, ریلیف رہتے ہیں, پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایک نئی لڑائی چھیڑ لے اپنے گھر میں. وہ پاکستان, وہ افغانستان کے اندر جتنے ممالک ہیں, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں, اور افغان فورسز پہ بلینز آف ڈالر جو خرچ ہوئے ہیں یا نیشن بلڈنگ کے لیے, تو ان کو انوالو کریں. یہ کنٹیسٹنگ پالیسی نہ بنائی جائے. میرے خیال میں یہ آپ کو دیکھ لیجیے گا چند سال پہلے یا چند مہینے بعد بھی پتہ لگے گا کہ اگر امریکہ یا باقی ریاستیں ہندوستان اور پاکستان کو پٹنگ اگینسٹ ایچ ادر, اس کے اندر سے کوئی پالیسی نکالیں گے تو وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی. افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو ٹوسٹنگ آرم کی بجائے انگیج کیا جائے, جیسے پاکستان پہلے سے امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا. میں نہیں سمجھتا قطعی طور پہ کہ پاکستان کسی ان چیزوں کی وجہ سے جیسے یہ آ رہی ہے. دیکھیں, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے, چاہے وزارت خارجہ کی ہو, جتنی بھی بڑی ریاست ہو, اس میں جو ابھی دیکھنے میں چیز آئی ہے, چونکہ پاکستان از لوکنگ آلسو ٹو دا ادر پارٹ آف دا ورلڈ, جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, باقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ امریکہ کو چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان سے فائدہ لینا ہے, اور پاکستان کو بھی چاہیے, میں یہ کہتا ہوں بار بار, کہ آپ بے تحاشا پاکستان کو ود گریٹ کیئر ہینڈل کرے میٹر کو. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ امپلیسٹلی جو پرسپشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید امریکہ خود سے کاؤنٹر ٹیررزم میں ایکسپینڈ کرے گا اس کو, اور اس سے بہت زیادہ وہ گینز کر لے گا, اسٹریٹجک گینز. ایسے ہوگا نہیں. سب سے پہلی بات, نقطہ یہ ہے, اس لیے نہیں ہوگا کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ طالبان کو آپ ٹیبل پہ لائیں. طالبان یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ حزب اسلامی والا جو ماڈل ہے وہ بہت اچھا ماڈل ہے, گلبدین وہ یوز کرے امریکہ, کہ ان کو ایک طرف سے جب آپ لاتے ہیں تو آپ لائیں پہلے نیگوسیشن پہ ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں طالبان کہ ہمیں ایک طرف سے آپ مارتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جبکہ 40% علاقہ ہمارے پاس ہے,
اور پولیٹیکل دھارے میں شامل کرنے کی بات ہے ان کو.
جی, ان کو قومی دھارے میں لائیں. قومی دھارے میں لائیں گے تو وہ آئیں اور ان سے کہیں کہ وائلنس بند کریں, لیکن اس سے پہلے ان کو اعتماد ان کا جیتنے کی ضرورت ہے.
جی, اسی یہ میرا جی رانا صاحب, اسی سلسلے میں میرا سوال ہے جو ہم ڈاکٹر یاسا سے کرتے ہیں, کہ ڈاکٹر یاسا, افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے اور افغانستان کے یہ جو سیاسی حل کے لیے قائم چار ملکی گروپ ہے, اس میں شامل ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ تمام کے تمام ہمارے مبصرین اس بات کو تجزیہ کار مانتے ہیں کہ پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان پر اس طرح نہیں رہ گیا جیسا کہ کبھی تھا.
یقیناً آپ نے درست فرمایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سارے خطے کو جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور نہ ہو تو اس مسئلے کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ पाकिस्तान अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ा ट्रेडिशनल सा वो 9/11 के बाद जब अमेरिकी फौजें वहाँ पे आई अपनी इत्यादियों के साथ, तो एक फोरम बना था, एक ट्राइलेटरल फोरम था। तो एटलीस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो खदशात हैं, जो मुलाहिजात हैं, एटलीस्ट वो जो है सादिकाना तौर पर उसको जो है एडमिट करना चाहिए इन फरीकों को आपस में, और दूसरे जो खत्ते के इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनके मौनत के बगैर भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि पिछले प्रोग्राम में भी कि अफगानिस्तान मुतासिफाना है कैसे मुल्क के रूप में उभर रहा है कि जहाँ पे जो है वो हुकूमत की रेट जो है वो रोज बरोज कम होती जा रही है, और बहुत सारे जो प्रॉक्सीज हैं उनको मैनोवर का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है। तो इसलिए जरूर है कि सारा खत्ता इसमें इन्वॉल्व हो और सारा का सारा बोझ एक ही कंट्री पे नहीं डालना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। लेकिन बाहर सूरत जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको
अपना किरदार
करने की जरूरत है।
जी अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, कुछ और दो टॉपिक्स हमारे पास हैं हमारे अपने खत्ते उस जनूबी एशिया से, पाकिस्तान से, तो हम बात करते हैं अपने कुछ कॉलर से जिन्होंने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। कसूर से हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बड़ा ही खुशी हुई है। ये जो आपके तबसरा में गा रहे हैं मैंने सुना है बड़ी दिलचस्पी से। बात ये है कि जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आपस में इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक ये ऐसे मसला चलेगा। लेकिन बात ये है कि जो तालिबान है उनके साथ टेबल टॉक होनी चाहिए। जब तक टेबल टॉक नहीं
होगी, बहुत शुक्रिया,
उस वक्त तक वो भी अपने आप को समझेंगे कि हमारे साथ ये।
जी हज साहब, बात आपका पॉइंट समझ में आ गया कि तालिबान से भी बात करने की जरूरत है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद की भी जरूरत है। मेरे अपने सुनने वालों से, कॉलर से ये दरख्वास्त है कि बराह करम आप तजिया तो सुनते हैं पूरे का पूरा, आप बिल्कुल अपनी एक राय ज़रूर दीजिए, लेकिन बिल्कुल कोशिश कीजिए कि एक मिनट के अंदर अंदर आपकी बात ख़त्म हो। मोहम्मद अक्रम अटक से। जी अक्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
मोहम्मद अक्रम एडवोकेट अटक शहर पाकिस्तान कर रहा हूँ। ये आप हर रोज ये तस्करा करते, मैं भी सुनता रहता हूँ पूरा एक घंटा, बल्कि 5-6 घंटे के तालिबान के साथ मुजाकरात। ये बताएं कि मुजाकरात की नौयत क्या, आप कहते हैं अमरीका।
जी बहुत, आपकी लाइन कट गई, बहुत दफ़ा इसी के बारे में बात होती है। अभी पिछला जुमला ही ये था हमारा इससे पहले कि उनको सियासी धारे में लाने के लिए उनसे बात की जाए और उनका रोल दिया जाए, जैसे कि हिजब इस्लामी को भी उन्होंने दिया। लियाकतुल मुल्क हैं दीर से, अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम जी जनानी साहिबा, मैं ये कहूँगा कि ये जो आज आपने जिन जर्नलिस्ट को बुलाए मेहमानों को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों की राय को बेहतरीन तजावीज़ उन्होंने दी है, बेहतरीन तबसरा किया है। मैं ये कहूँगा, सिर्फ एक मिनट के अंदर ही कहूँगा कि अमेरिका अफगानिस्तान के हवाले से अपनी मर्जी का हाल चाहता है, और जंगों के और तवील यानी 40 साल पहले रशिया पीरियड 9/11 के बाद ये आए, इनके अपने अहदाफ के मकासद के, और काफ़ी जंग लड़ी गई, 80,000 लोग वहाँ मर गए, 2,000 उनके मेरीन मर गए, और 80 अरब जो है वो उनके वहाँ खर्चा आया, पाकिस्तान में 70,000 मर गए और 10,000 तक फौजी मर गए, और इस तरह कर्ज के करीब यहाँ भी खर्चा आया। अब ये है कि अगर अमरीका चाहे तो ट्रंप साहब जब आई तो उन्होंने कहा था।
जी आपने एक मिनट लेना था लियाकत साहब, बहुत देर टाइम ज्यादा हमारा हो जाता है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते, बराए करम इस बात पे गौर करने की कोशिश कीजिए। लोधरा से सलीम अकबर साहब, क्योंकि फिर हमारे बाकी कॉलर्स बात नहीं कर सकते। जी सलीम साहब, जल्दी से बात कीजिए ताकि प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ।
आज ये है कि देखें, आप स्ट्रेटेजी को देखें, रूस भी यहाँ से जो है हजीमत उठा के गया, जब अमरीका अफगानिस्तान में आया तो तालिबान की हुकूमत खत्म की ना उसने, हम इतिहादी थे पाकिस्तान वाले, जो असर रसूख पहले पाकिस्तान का तालिबान पे था वो अब नहीं है, ये इनको मानना चाहिए। बात ये रही कि अब सारी मफादात की जंगें, अमेरिका भी अपनी जो है ना गलबा हासिल करने के लिए खित्ते में बैठा है, तो उसने इंडिया को शामिल किया, जब वो इंडिया आया तो वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान को आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ करता है,
बहुत बहुत
पाकिस्तान को अफगान गवर्नमेंट।
جی بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی سیگمنٹ کی. افغان کونسل خانے کے سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ صوبہ کنڑ کے نائب گورنر محمد نبی احمدی کو مبینہ طور پر پشاور میں اغوا کیا گیا ہے، لیکن مقامی سیکیورٹی حکام کی طرف سے کوئی بیان اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا. بتایا جاتا ہے کہ احمدی علاج کی غرض سے پشاور میں تھے اور مبینہ طور پر ڈبگری کے علاقے سے لاپتہ ہوئے. ان کے اہل خانہ نے اس بارے میں افغان سفارتی حکام کو آگاہ کیا. اس کے بعد ہم یہ بتاتے ہیں کہ رواں یہ محمد نبی احمدی کا تعلق سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمت یاد کے گروپ حزب اسلامی سے بتایا جاتا ہے. رواں سال حزب اسلامی سے تعلق رکھنے والی یہ دوسری افغان شخصیت ہیں جو پشاور میں کسی ناخوشگوار صورتحال کا شکار ہوئی. اس سے پہلے مئی میں نامعلوم مسلح افراد نے حکمت یار کے قریبی ساتھی نقیب محمد المعروف حاجی فرید کو پشاور کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. تو اب ہم بات کرتے ہیں، پہلے تو میں عارف انصار صاحب سے بات کروں گی، پھر اس کے بعد ہم ڈاکٹر یاسا کی رائے خاص طور سے میں لوں گی حزب اسلامک گروپ کے بارے میں. عارف انصار صاحب، پاک افغان سرحدی علاقوں پر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں، اور جبکہ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں ان کا آنا جانا جاری رہتا ہے، تو اس آمد و رفت کے تناظر میں، اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے، اور جبکہ علاج کے لیے بھی وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو کہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کم سے کم پیش آئیں؟ عارف انصار صاحب، عارف صاحب
جی، جو آپ نے درست فرمایا کہ دونوں ملکوں کے جو روابط ہیں وہ اس لیول پہ رپورٹ نہیں ہوتے میڈیا میں، جسے آپ نے بتایا کہ وہ نبی صاحب علاج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جو پشاور میں ڈبگری کا علاقہ ہے وہاں سے بہت سے کلینکس ہیں، لیبارٹریز ہیں جہاں پہ لوگ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ بھی شاید اسی تعلق میں آئے تھے. لیکن ظاہر بات ہے آج کل جو صورت حال ہے، پالیٹکس انٹرمکس ہوئی ہے، اور شاید اسی تعلق میں جو وہ یہ اس وقت شک ہے کہ وہ شاید اغوا ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ گھلے ملے ہوئے ہیں. جس طرح جب پاکستان کے جو اس وقت فورن منسٹر ہیں ان سے پوچھا گیا امریکہ میں یو ایس آئی پی کے تھنک ٹینک کی ٹاک میں جب وہ وزٹ کر رہے تھے، ان معاملات پہ جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہی تھا کہ اس وقت بھی پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں افغان ریفیوجیز ہیں، اور اس تعلق میں جو ہے بہت سی جو ہے جو واقعات ہیں وہ پاکستان میں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گلہ جو ہے یہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگ جاتا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو یہ کرنٹ واقعہ ہے جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہی ہیں، اس میں تو یہی ہے کہ آنا جانا رہتا ہے مختلف وجوہات سے، اور وہ لیکن سیاسیات سے بھی تعلق ہے، اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جب بھی کوئی تعلقات امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا معاملات بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جو میرا خیال ہے کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینسز کو بڑھایا جائے اور ڈسرپٹ کیا جائے پروسیس کو، جس میں مسٹرسٹ بڑھے مختلف پلیئر کے درمیان.
اچھا، تو رانا صاحب، آپ کے خیال میں افغان، ذرا کوئک کامنٹ کریے گا کہ آپ کے خیال میں افغان اور پاکستان کے حکام، جن کے لیے اب کہا جاتا ہے خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے دورے کے بعد، جو کہ دونوں ملکوں کو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مل کر کام کیا جائے، تو کیا انٹیلیجنس شیئرنگ اور عسکریت پسندوں کے خلاف ایک واضح حکمت عملی کرنے پر کوئی آمادگی نظر آتی ہے اب دونوں ملکوں کے درمیان؟
جی، تھوڑی ریفلیکشن ہے، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ کا مطلب ایگزیکٹلی وہی ہے کہ دونوں انٹیلیجنس پروڈکٹ شیئر کریں گے. ون وے ٹریفک نہیں ہوتی انٹیلیجنس شیئرنگ میں، کہ آپ یہ کہتے رہیں گے جی آپ ہمیں وہ والی انٹیلیجنس پرووائڈ کریں. انٹیلیجنس شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں، ایک آپ کے کاؤنٹر پارٹ کرتا ہے، اینڈ دین یو ایکسچینج آن لوکنگ ایٹ کہ کس چیز کون سے کس کے ملک کو کیا فائدہ ملتا ہے. پاکستان نے ولنٹیئر کیا ہے پہلے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. اس زمن میں یہ ہے کہ دونوں ملکوں کا آفٹر آل فائدہ زیادہ ہے، مگر میں بار پھر یہ دہراؤں گا کہ پریگمیٹزم جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے امریکن پالیسی میں بھی. یہ اس طریقے سے جو یہ جو ٹون ہے امپلیسٹ تھریٹ کی یا وہ یہ کرے گی صرف اتنا کہ یہ اسکوئر ون پہ لے جاتی ہے چیزیں. اچھا، کیونکہ پہلے بہت سارا کام ہوا ہوا ہے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، 2.0 ہے، 1.5 ہے، بہت سارے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین کہ کسی طریقے سے جیسے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, امریکہ کے بھی آ رہی ہے, تو بار بار اگر چیزوں کو اس طرح کریں گے تو ابھی جو چیزیں ہیں وہ سینسٹیو ہیں, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ایران کو انوالو کریں, رشیا کو کریں, چاہے کیا بھی ہے, آپ سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں نا ریجن کو
جی.
تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی آبجیکٹو میں یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ کنٹیسٹیشن زیادہ ہو جائے گی پاور گرابنگ کے لیے, ہندوستان بھی وہاں موجود ہے جو کہ بہت زیادہ لیڈ رول اس کو دے رہے ہیں, یہ ان کنٹراسٹ ٹو چائنا, تو اس کی اپنی ایک نیگیٹو امپلیکیشن ہوگی اور وہ سارا نزلہ جو ہے وہ افغانستان کی اندرونی حالت پہ اور پاکستان اور ان کے بارڈر کے اوپر گرے گا.
اچھا ڈاکٹر یاسر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسر, اس سیگمنٹ کی یہ ہمارا آخری سوال ابھی آپ سے کہ اسی تناظر میں کیا ہم اگر کہ دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اسلامی گروپ کے ارکان کے خلاف ایسی کاروائیوں کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یہ پاکستان میں مخالف عسکریت پسند ہیں یا سرحد پار کے حزب اسلامی مخالف عوامل ہیں جن کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کار فرما؟
میرے خیال میں جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حکمت یار صاحب کئی دہائیوں سے ایک بہت بڑے نام ہیں افغان کے سیاسی اور ملٹری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو ان کے بہت سارے دوست ہیں, بہت سارے دشمن ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی کچھ کہنا مشکل ہے اس بارے میں, میں کوئی قطعی رائے نہیں دے سکتا اس میں.
اچھا بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ تھے, عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ایک سوال ہے جو مجھے رانا صاحب سے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم ایک رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران تشدد کے واقعات میں قابل ذکر کمی تو ہوئی ہے, لیکن دیسی ساختہ بموں کو یہاں کی آبادی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے. ناصر محمود تفصیل بتاتے ہیں. رانا صاحب آپ رکیے گا, پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ اس سلسلے میں دفاعی سطح پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پہلے رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران تشدد کے واقعات میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی, لیکن دیسی ساختہ بموں کو اب بھی یہاں کی آبادی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. قبائلی علاقوں سے متعلق کام کرنے والے ایک غیر سرکاری مرکز فاٹا ریسرچ سینٹر کی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جولائی سے ستمبر کے دوران گزشتہ سہ ماہی کی نسبت تشدد کے واقعات میں 44% کمی دیکھی گئی. اپریل سے جون کے دوران قبائلی علاقوں میں تشدد کے 100 واقعات رپورٹ ہوئے, لیکن تیسری سہ ماہی میں ان واقعات کی تعداد 56 بتائی گئی. ان میں عسکریت پسندوں کے حملے اور ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں دونوں ہی شامل ہیں. اس مرکز سے وابستہ سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار عرفان الدین نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ تشدد پر مبنی واقعات میں ماضی کی نسبت کمی خوش آئند ضرور ہے, لیکن یہاں کی مقامی آبادی کے لیے صورتحال اب بھی خطرناک ہے.
جو بارودی سرنگ ہے وہ سب سے بڑے خطرے ہیں. جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں سے تقریباً 33 انسیڈنٹ میں سے 23 جو انسیڈنٹ تھے وہ آئی ڈی اٹیکس تھے, خاص کر کے مسعود ایریا میں اور جو لدہ مکین ہو گیا. یہ ایریاز ایسے ہیں یہاں پہ پہلے جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے بعد جو بارودی سرنگ بچھائے ہوئے تھے ملٹنٹ انفلٹریشن کو روکنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے ان کی پراپر صفائی نہیں ہوئی ہے, پھر تو اس کی وجہ سے جو ہے آئی ڈی اٹیکس آئے دن ہو رہے ہیں.
ان کے بقول تیسری سہ ماہی میں تشدد کے زیادہ تر واقعات افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں ہوئے اور ان میں دیسی ساختہ بموں کا ہی استعمال کیا گیا. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ برسوں اور خصوصاً رواں برس قبائلی علاقوں میں بھرپور فوجی کارروائیاں کر کے عسکریت پسندوں کی آماج گاہوں اور ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا بتایا ہے, اور حکام کے بقول یہاں موجود دہشت گردوں کے نیٹ ورکس اب ختم کر دیے گئے ہیں. عرفان الدین کے خیال میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی اور بڑی تعداد میں عسکریت پسندوں کا خاتمہ بھی ہوا, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شدت پسند ان علاقوں میں کارروائیاں کرنے کے قابل نہیں رہے.
وائلنس میں تقریباً کمی آئی ہے 44% کی, لیکن یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ فاتح میں امن پورا آ گیا ہے. ابھی ملٹنٹس کی جو ہے آپریشنل کیپیسٹی تھوڑی کم ہوئی ہے, لیکن یہ خطرہ برقرار ہے اور آگے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیئر فیوچر ملٹنٹ انسیڈنٹس میں دوبارہ سے اضافہ ہو سکتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ جو عسکریت پسند قبائلی علاقوں یا افغان علاقوں میں روپوش ہیں وہ یہاں کارروائیاں کر سکتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی رانا صاحب, اس سلسلے میں میں نے اسی لیے پوری رپورٹ سنوا دی کیونکہ وہ وہاں پر عرفان صاحب عرفان الدین خاص طور پر بتا رہے تھے اور بڑی تفصیل سے ساری کی ساری صورتحال بتائی. یہ بات کافی تشویش کا باعث ہے کہ دیسی ساختہ بم قبائلیوں کے لیے بدستور ایک خطرہ ہیں, اس لیے کہ ان کو وہاں پر جو باقی عسکریت پسند بچ گئے ہیں وہ بھی ابھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اب دفاعی نقطۂ نظر سے وہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ مقامی آبادی کو اس خطرے سے الگ کیا جا سکے؟
دیکھیں میرے خیال میں یہ اس رپورٹ میں ایک تو بڑی مثبت بات یہ ہے کہ جو 44% جو وائلنس جو ریسیو کیا ہے, مگر اس میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جو دیسی ساختہ بم, دیکھیں یہ آلسو ٹیکٹیکل ٹرم میں یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو ملیٹنٹ ہیں ان کی ایکسس کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے. جو پہلے ایکسس تھی ان کے پاس, ویپنری جو پہلے مل رہی تھی وہ بہت زیادہ جدید تھی, تو اب ظاہر ہے ان کے جو بلاکیج ہوئی ہے ان کی سپلائی روکی گئی ہے اور ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس زمن میں میرے خیال میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جسے ہم آئی بی اوز کہتے ہیں اس کو فردر انٹینس کیا جائے, اور سب سے بڑی جو ترسیل کا جو ان کی سپلائی ہے جو یہ جو یعنی کہ کمیونیکیشن ہے اس کو کسی طریقے سے فردر میرے خیال میں اگر ریکانسنس کے ذریعے اور اگر فردر کوآپریشن کے ذریعے اس کو اگر آپ نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں, فاٹا یعنی کہ جو انسیٹلڈ ایریا جسے آپ فاٹا تو ہم انسیٹلڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے, تو وہاں جانے سے پہلے ہی روکا جائے, یعنی کہ اربن جو پاکستان کے ایریاز ہیں یا کہیں سے بھی آ رہا ہے یا افغانستان سے آ رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. دوسرا بہجت یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بہت سالوں سے یہ جنگ چل رہی ہے اور بہت سارا اسلحہ پہلے اس سے جب یہ پہلی افغان وار ہوئی تھی اس کے اندر بھی بہت ساری ڈمپ کیے ہوئے تھے ایمینیشنز بارڈر ایریے میں, کیونکہ جب روس کے خلاف استعمال ہوتا تھا اسلحہ اور جو بچ گیا تھا بہت سارا ڈمپ بھی کیا گیا تھا, مجاہدین یوز کر رہے تھے وہ, ان کو وہ لوکیشنز پتا تھی. اب کیونکہ نئی لیڈرشپ آئی ہے پھر یہ جو مائنڈز آپ کہہ رہی ہیں وہ جو آرمی نے صاف کی تھی پہلے, میں یہ وضاحت کر دوں اس بات کے
جی.
کہ آرمی نے صاف کی تھی, حالانکہ صرف ان ایریوں میں انہوں نے ان کو میرے خیال میں بوبی ٹریپس رکھے تھے جن میں وہ فریکوینٹلی وزٹ کرتے تھے اور جا کے لوگوں کو ہراس کرتے تھے یا ان پہ تشدد کاروائیاں کرتے تھے یا آئی ڈیز بناتے تھے. اب میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات صحیح ہے, میں یہ بات سے اگری کرتا ہوں اس رپورٹ میں کہ پاکستان کو فردر کوآپریشن کر کے افغانستان سے بھی, اور ود ان دیٹ آپ کو پتا جو ملکس والا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے, آپ کو یہ پتا ہے ٹی ٹی پی نے ان لوگوں کو بہت ساروں کو 400 قریب لوگوں کو مار دیا تھا, تو اندر جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ مین سٹریم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انفارمیشن جو ہے آن دا گراؤنڈ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ان کو بہتر سے بہتر ملے اور پھر اس پہ وہ ایکشن کرے. مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اس بات پہ ان کو پورا ایک ادراک ہے اس کا اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو دیسی ساخت تک یہ آگئے ہیں یہ انشاءاللہ دیسی ساخت سے بھی یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, کیونکہ یہ شو کرتا ہے اگر آپ ٹیکٹیکلی دیکھیں میرے اس میں کہ یہ بہت شروع سے جو ویپن یوز ہو رہا تھا اب یہ اس پہ آگئے ہیں تو اس سے بھی یہ ڈپرائیو ہو جائیں گے, پرووائڈیڈ دیٹ کہ کنٹینیوس اور انٹینس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہیں اور فوج کرتی رہے.
بہت شکریہ رانا صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارا جو آخری لیٹر پارٹ میں بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور وہ ہے کہ داعش کی آئندہ منصوبہ بندی کیا ہوگی, داعش کے لیے آئندہ امکانات کیا ہیں, داعش کے کو اتنا بڑا دھچکا لگنے کے بعد مشرق وسطی میں, عراق اور شام میں, اب آئندہ صورت اس کی کیا ہوگی, اس کے ساتھ کام کرنے والے کہاں جائیں گے, اس کی جو نظریاتی اساس ہے اس کا کیا ہوگا, کس حد تک یہ آگے تک جا سکتی ہے, کس حد تک مختلف جگہوں پر پھیلنے کا اس کا خطرہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زمرد اوان اور لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں منظر وسیم صاحب, رانا صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی تعارف کرایا کہ رانا صاحب کا جو ادارہ ہے وہ دنیا بھر میں جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھتا ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں اب وقت ہوا ہے کہ ہم بات کریں گے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے بارے میں. یہاں اپنے سننے والوں کو ہم اپنا ٹول فری نمبر ایک بار پھر بتا دیں, 0800-7779 اور بات ہم کر رہے ہیں داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کی. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے اپنی خود ساختہ خلافت قائم کی تھی. شام کا شہر رقہ اس کا مضبوط گڑھ اور دارالحکومت سمجھا جاتا تھا. اب حال ہی میں رقہ سے داعش کا اخراج, عراقی شہر موصل سے بھی اس کا انخلا, ایک ایسی صورتحال کو سامنے لایا ہے جس سے متعدد سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ داعش کو اپنی خود ساختہ خلافت کے خاتمے سے کس حد تک دھچکا لگا ہے اور داعش کے دوبارہ منظم ہونے کی صورت کیا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں, پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر زمرہ دوان سے. بہت بہت ہم آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب پہلے ہی سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زمرہ, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟
شکریہ پیجت. میں بات یہاں سے شروع کروں گی کہ تقریباً جولائی 2016 میں ایک رپورٹ آئی تھی اور اس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ 30,000 فورن فائٹرز آئی ایس کے ساتھ شامل ہوئے, جو تقریباً 100 ریاستوں سے ان کا تعلق تھا.
جی.
اور وہ ریاستیں جارڈن, ٹونیزیا, کچھ یورپین کنٹری سے, ایون یونائٹیڈ اسٹیٹ سے بھی کچھ ریڈیکلائز لوگ اس موومنٹ کے اندر شامل تھے.
جی.
اب یہ جب فائٹنگ ختم ہو چکی ہے, لڑائی ختم ہو چکی ہے, کنٹرول کر لیا ہے اس کو, تو یہ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ گھروں کو جائیں گے؟ ان میں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پوری
فیملی. یہ ہمارا سوال بھی ہے آپ سے, آئندہ سوال ہوگا ہمارا بھی اس سے. لیکن اب آپ اس وقت یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ منظم ہونے کی ان کی کوئی صورت ہے؟
ان کی منظم یہاں پر ہونے نہ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کاؤنٹر نریٹو کیا دیا گیا ہے ان لوگوں کو, جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ ایسے ہوئے ہیں ان کی ایویکویشن کے بعد جو اکوموڈیٹ کر سکیں سیویلینس کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آج یہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ریفیوجیز کو پراپرلی, جو کہ واپس آئیں گے یا جائیں گے, تو ان کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر تو اسٹرکچرز جس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آئی ایس گروپ ہوا تھا, وہ اسٹرکچرز بننا شروع ہو گئے اور دوبارہ سوسائٹی سیویلین گورنمنٹ نے اپنا کنٹرول کر لیا, جس طرح عراق میں کرپشن کے ایشوز ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اسٹرکچرز ان کے بنے نہیں ہیں, اور اگر تو انہوں نے وہ ویکیوم کریٹ کیا تو یہ ری گروپ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یہ وہ ویکیوم نہیں دیں گے تو یہ ری گروپ ان سائڈ نہیں ہو سکیں گے. جہاں تک بات ہے کہ یہاں سے باہر دوسری سوسائٹیز میں جانے کا سوال ہے, تو دوسری سوسائٹیز میں ان سوسائٹیز نے کافی سبق حاصل کیا ہوگا اب تک عراق اور سیریا کی کنڈیشن کو, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے حالات اگر پیدا کیے جائیں گے تو ریڈیکلائز لوگ انڈر سچ کائنڈ آف آرگنائزیشن جس طرح آئی ایس نے کلیم کیا اس کے اندر گروپ ہو سکتے ہیں.
اچھا, داعش نے نظریاتی بنیادوں پر, منظر صاحب آپ سے میرا سوال ہوگا کہ داعش نے نظریاتی بنیادوں پر خاص طور سے نوجوانوں کو اپنا ہدف بنایا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کا اسی طرح سہارا لے گی اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرے گی, اور جس طرح سے اس نے یورپ میں یا مختلف ملکوں میں اپنے حملے کیے ہیں, یا لوگوں نے کم سے کم کچھ گروپوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افیلیشنز جو ہیں وہ داعش کے ساتھ ہیں, کس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
جی, اس کو اگر ہم داعش کا پورا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے ایوالو ہوا اور کیا ہے اس کا مین انگریڈینٹس. ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک یہ نظریہ ہے, اور وہ نظریہ جو ہے وہ آپ اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اگزامپل کے طور پہ موصل کو لے لیں, جس طرح بھی بات کر رہی تھی پہلے, کہ موصل میں جب یہ ان کے جو اپنے لیڈرز تھے آئی ایس ایس کے یا داعش کے, وہ جب ہسپتالوں میں تھے تو اس خوف سے کہ وہ پکڑے نہ جائیں, انہوں نے اپنے ہی لیڈرز کو بھی مار دیا, اور اس میں انہوں نے ذرا بھی پریشانی نہیں کی ان کو بھی کہ اپنے لیڈرز کو مار دیں اس میں. اور دیٹ مینس کہ وہ صرف ان لیڈرز کے اوپر ہی نہیں چل رہی, اس کے نیچے ایک سیکنڈری لیول آف لیڈرشپ بھی چل رہی ہے ان کی, جو کہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر کولیکٹیولی وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا آرگنائزیشن جو ہے یہ ختم نہیں ہونے لگی, آپ نے ان سے ایریا چھڑوا لیا, لیکن وہ مائنڈ سیٹ اور وہ ایک تھاٹ وہیں پر ہے. تو اس کو نہ صرف کہ آپ نے ملیٹریلی تو ڈیفیٹ کر دیا ہے, لیکن اب ان کو پولیٹیکلی اور فلوسافیکلی بھی ان کو ڈیفیٹ کرنا ہی پڑے گا. یہ جو کانسیپٹ ایک انہوں نے لے کے چلے تھے اسلامک اسٹیٹ کا اور خلافت کا, وہ جب تک کہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اور وہ ایڈریس کرنے کے لیے یورپ کی اگر آپ ملٹری مائٹ یا اگر جس طریقے سے لیتے ہیں جس طرح موصل کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے, اور جو پرابلم وہاں پر ابھی لوگوں آئیڈینٹیفائی ابھی سے کرنا شروع کر دیا ہے, کہ وہ اس کو لیتے ہیں کہ جو شیعہ ملیشیاز تھیں اور یورپین جو آرمیز تھیں, انہوں نے مل کے سنیز کو وہاں سے نکالا اور ان کے ایریا کو قبضہ کیا. یہ ایک ان کا نیریٹو لے کے تو وہ لوگ اب چل رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس وقت تو خیر آئیس کا جو انہوں نے جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی تھی ان علاقوں میں, ابھی تو لوگوں کے ذہن میں ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب تک کہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ایشو جو ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ इतनी जल्दी खत्म होने लगा है और वो मीडिया को, सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और वो यूज करते ही रहेंगे अंदर की पूरे इंटरनेशनली इस तरह की कोई एक रेजीम बने जिसमें कंट्रोल कर पाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब जिस तरह सोशल मीडिया भी इतना और मजीद स्मार्ट होता जा रहा है तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये चलेगा आगे अभी कुछ देर और जब तक कि इसको नजरियाती तौर पर खत्म नहीं किया जाएगा।
अच्छा, दाश में शामिल होने के लिए मगरब से जो जवान अपने मुल्क छोड़कर गए थे, जैसा कि डॉक्टर जुमरद ने पहले भी बताया है कि जो 30,000 जंगजू जिनमें तकरीबन 100 मुल्कों से, मुख्तलिफ मुल्कों से वो शामिल होकर गए, अब उनकी वापसी मुतवक्के है। बाज़ ममालिक तो उनको वापसी की इजाज़त ही नहीं दे रही है। हमने पिछले दिनों ये बात भी की थी, ख़ास तौर पर बरतानिया में उनको वापसी की इजाज़त नहीं दी जा रही जो कि लोग वहाँ से गए थे। और इसी तरह अभी अमरीका में एक वापस आया है आदमी, उस 27 साल की उम्र का है, उसको बहुत भारी सज़ा दी जा रही है, जिसके लिए कहना यह है जो उसको दफा कर रहे थे उसका, कि इस तरह उन लोगों को डिस्करेजमेंट उनकी होगी कि ज़्यादा सज़ाएँ अगर दी जाएंगी कि वो उनको छोड़ कर नहीं आ सकेंगे। तो ये एक अजीब सी पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। आप राना साहब, आप इस सारे सिलसिले को, इस सारे फिनोमिनन को देखते आ रहे हैं, इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, किस तरह की मजबूत स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी कि मुल्कों में वापस आने की इनको इजाज़त दी जाए और इनको मेन स्ट्रीम में फिर से शामिल करने की बात की जाए, वो लोग जो किसी भी तरह से मुतासिर होकर इनके सफ़ों में शामिल हुए।
जी देखिए, पहले वेस्ट के पास तो बहुत सारे ऐसे मामला थे पहले जब अफगानिस्तान के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी, और या अफ्रीका के लिए बहुत सारी प्राइवेट आर्मी डेवलप हुई हैं जिनमें वो लोग शामिल थे, जब उनको वापस लाया जाता है तो नॉर्मली मेन स्ट्रीम में नहीं चलाया जाता। ये 3-4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ये रिहैब सेंटर में आते हैं जहाँ पर ये डीब्रीफिंग होती है इनकी, फिर उसमें जो मोस्ट वायलेंट हैं या जो मोस्ट प्रोफेशनल बन जाते हैं सेशंस, उनको सेपरेट किया जाता है उनसे जो सिर्फ फील्ड कमांडर थे या एडवाइस कर रहे थे या लॉजिस्टिक में मदद कर रहे थे। इन सारी 3-4 कैटेगरी क्लासिफिकेशन होती हैं इनकी, मगर मैं ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। पहली बात तो ये है कि वो जिस मुल्क से गए थे उनको जाने क्यों दिया गया, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको देखना पड़ेगा। मैंने वेस्टर्न यूरोप में खुद डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन से नौजवानों को जाते देखा, वो गए हैं, उस वक्त वहाँ की जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी दे वर नोन टू देम, उनको नहीं रोका गया। अब देखें दूसरी चीज में ये है कि फिर इसका एक और तरीका होता है कि काउंटर टेररिज्म में या काउंटर इंटेलिजेंस में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप उनको कहेंगे कि आप ना जाएं तो जाहिर है वो जाएंगे, किसी और के साथ शामिल होंगे, अपनी नेटिव कंट्री को नुकसान देंगे। तो प्रिवेंशन के लिए आपको उनको एंगेज करना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जरूरी है कि वो प्रिजन ना हो लेकिन रिहैब साइकोलॉजिकली उनके जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट वो सारे उनके साथ इन्वॉल्व हों। ये बेशक आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा फंड होता है इस पर लगेगा, लेकिन टेक्निकली टैक्स पेयर्स की मनी अगर पहले जो चीज की गई है कि उनको रोका नहीं गया, उसको अनडू करने का एक तरीका यह है कि अपने शहरियों को लाएं वापस, कंट्रोल करें, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखें और उनके अंदर से जो भी है उन इस्तेमाल करें। उनकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है उन ग्रुप्स के बारे में, उनमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करके उनसे इंटेलिजेंस एजेंसीज और एजेंट्स बहुत सारी चीजें एक्वायर कर सकते हैं जो कि वैसे डेस्क पे बैठ के नहीं मिल सकती। हार्ड कोर इंटेलिजेंस मिल सकती है उनसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस सारे नुकते में कि वो किसकी तरफ से लड़ने गए थे, आइडियोलॉजिकल बैंक क्या है उनके, उनको ये पूछा जाए कि उन्होंने जिन जिन लोगों से वो इंटरेक्ट किया, एंगेज हुए हैं, उनका सेंट्रल कॉम्पोनेंट किस तरह ड्राइव होता है, पॉजिटिविटी क्या है। देखिए पॉजिटिविटी एक है इसमें
जी।
कि अगर ये लोग जिन पद के आए हैं तो इनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करें, क्योंकि ये भी आइडियोलॉजिकली ड्राइव होके इंडॉक्ट्रिनेट होके गए हैं, ऐसे जैसे रेडिकलाइज हो जाते हैं नौजवान वेस्टर्न माशरे में ज्यादा जल्दी इससे।
तो आपके ख्याल में कि उसको डी रेडिकलाइज करने के लिए जरूरी है कि मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाए लेकिन उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाए।
मेन स्ट्रीम में ना रखा जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम में जाने के लिए उनको 3-4 स्टेप चाहिए होते हैं। उसकी वजह कि जब कॉन्फ्लिक्ट जोन से वापस आते हैं इस तरह के मर्सरीज प्राइवेट जो लोग लड़के आते हैं, उनके वो जाते हैं मरने के लिए, वो वहां पे कोई जिंदगी हासिल करने, उन्हें पता है कि वापस नहीं आएंगे। तो जो आदमी अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट में इतना ऊपर चला, सुसाइडल हो जाता है, इतना ऊपर चला जाता है, तो अब जब वापस आता है तो वो तो जिंदगी के दूसरे कोने से वापस आ रहा है। उसको वहां लेके जाने के लिए सोशल, देखें उनको एनवायरनमेंट जरूर दें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खुदा ना खास्ता पकड़ के
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की आपने बात की जी बिल्कुल। اچھا جی ہم بات کرتے ہیں اگلی اسی سلسلے میں کہ لیکن اس سے پہلے رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ ڈی آئی خان سے. السلام علیکم رشید صاحب.
جی میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں.
جی جی
سوربھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو تو پاکستان نے بفر اسٹیٹ کا کردار ادا کیا, امریکہ سپر پاور ان کی پوسٹ پر تھا, ان کا تو وجود سمجھ میں آتا ہے. تو داعش جو ہے جس کو دونوں بڑی طاقتیں ہیں جو کمیونزم ہے اور امریکہ ہے
آپ کا سوال بالکل سنائی نہیں دیا, آپ کی لائن بالکل خراب ہو گئی ہے. رشید صاحب کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے امید ہے کہ ہم جو سوال داعش کے بارے میں مختلف کر رہے ہیں اسی کے مطابق ان کا سوال ہوگا. عرب ذرائع بلاگ نے اس ہفتے قطر پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام اور عراق سے داعش کے شدت پسندوں کو جنوبی لیبیا بھیجنے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. قطر کے خلاف لگنے والے الزامات میں یہ تازہ ترین سلسلہ ہے, اور اتحاد میں شامل ملکوں جن میں سعودی عرب, مصر, بحرین اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں نے لگایا ہے. دہشت گردوں کی مبینہ حمایت کے الزام پر جون میں اتحاد نے قطر کے خلاف تعزیرات بھی عائد کی تھیں, اور اب یہ الزام جب لگا ہے تو لیبیا کے کچھ ہمساؤں کے ساتھ قطر کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ آ گیا ہے. اگست کے آخر میں چاڈ نے نجامنا میں قطر کا سفارت خانہ بند کر دیا تھا, اور چاڈ جھیل کے نشیبی علاقوں اور ساحل کے ملکوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام بھی لگایا تھا. تو ڈاکٹر زمرد, آپ اس صورتحال کو دیکھتی ہیں تو یہ کس حد تک توجہ طلب ہے کہ اب جو داعش کے جو مختلف ملک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دے سکتے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کی حمایت کرتے ہوئے ایک جگہ سے اکھڑنے کے بعد ان کو دوسرے ملکوں میں بھیج رہا ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے اور صورتحال جو ہے کس حد تک توجہ طلب ہے؟
میری پہلی بات تو یہ ہے کہ داعش کو اگر میں کسی بھی لحاظ سے ڈیفائن کروں تو یہ لیفٹ اوور انڈیویجولز آف ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, اور ڈفرینٹ سوسائٹیز فریگمنٹڈ سوسائٹیز ہیں جو آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جو لوگوں کو اس طریقے سے ان کے رائٹس نہیں دے رہی اور ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ڈیسپریٹ ہو کر لوگ ایسی کسی بھی موومنٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو جہاں تک کسی کو بھیجنے کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کنٹری داعش کو کہیں بھیج سکتی ہے. یہ ان کی اپنی کوئی پالیسی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو پش نہیں کیا جا سکتا. اگر اتنا ہی پش کیا جا سکتا تو ان کو ڈسپلیس کرنا آسان ہو سکتا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے خیال سے. اسی طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹیز جس کنٹری کے اندر وہ اپنی طاقت بڑھا رہے ہوں وہاں کی کیا سچویشن ہے وہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے کسی بھی ملک کے, جب تک ان ایکول ڈسٹریبیوشن امانگ سٹیزنز ختم نہیں ہوگی یا انجسٹسز کنٹینیو رہیں گے, وہاں پر اس قسم کے شدت گروپ جو گروپس ہیں وہ پنپ سکتے ہیں.
اچھا منظر صاحب, قطر کے ساتھ خلیجی ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کے تناظر میں یہ نئی پیش رفت خطے میں امن کی سلامتی کے لیے کس حد تک خطرناک سمجھتے ہیں آپ؟
جی یہ جو کشمکش چل رہی ہے قطر کے ساتھ جس طرح سعودی کی اور تو وہ ایک میرے خیال میں ٹیسٹ ٹو سیٹل سم ابھی کہ یہ اس سے مزید حالات جو ہیں تھوڑا اور لنگر آن کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. لیکن ایز سچ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنفرنٹیشن کی حد تک شاید نہ پہنچے یہ کبھی, لیکن جس طرح پروکسیز چل رہی ہیں اور بہت سی ہیں یہ اور طریقے اس طریقے سے وہ کریں گے, لیکن یہ ایک پورے اس خطے کے لیے کافی ڈیسٹیبلائزنگ ایک فیکٹر بن جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی اگر کوئی مزید کوئی کنٹری کوئی بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے کنٹری تو وہ اس کے لیے میرے خیال میں کہ مڈل ایسٹ کے اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں تو جو میجر ملک ہیں وہ تو سارے پہلے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور گلف کی اسٹیٹ جو ہیں وہ تو کسی بھی اسٹیبل ہیں. اگر سپوز کریں کہ کوئی ایسا مس ایپ ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے جہاں سعودی عرب کے لیے بھی مشکل بن جائے یا ایجپٹ کے لیے, تو یہ دونوں ملک جو ہیں یہی ایک رہ گئے ہیں جو کہ اگر ہم عرب اسپیکنگ کنٹریز میں کہتے ہیں جو کہ اسٹرانگ انف ہیں کہ سسٹین کر سکیں. تو اگر یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے ان لوگوں کو جو بھی ان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور ان کو آپس میں بھی میرے خیال میں اگر یہ اسی طرح کی کنفرنٹیشن چلتی رہی اور ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی تو یہ مزید حالات خراب ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں, لیکن آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو.
اچھا دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد ہم ایک بات کریں گے اسی سلسلے میں قطر اور ترکی کے, قطر ترکی اور ایران کا جو ایک نیا اتحاد خطے میں نظر آ رہا ہے بظاہر, وہ کس حد تک سعودی عرب اور اس کے حلیفوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا یا خطے کے لیے مشکلات پیدا کرے گا, بعد میں ہم بات کرتے ہیں. پہلے خالد عمر نیازی صاحب جو میاں والی سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم خالد صاحب.
وعلیکم السلام جی, تھینک یو میری کال لی, بہت شکریہ. آپ بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں اور بڑے بڑے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو ہمیں اہم ترین معلومات دیتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ بحث جو پلیز ہے یہ ان کے متعلق کیا, یہ کس نے بنائی ہے, کون ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بعض تجزیہ نظاروں سے تو میں نے یہ بھی سنا کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے.
جی بہت شکریہ. جیسا کہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے ابھی اسی بارے میں بات ہو رہی تھی کہ داعش کے, ابھی ڈاکٹر زمرد نے اگزیکٹلی اسی کا جواب دیا تھا کہ داعش کس طرح سے وجود میں آیا اور کس طرح کے گروپوں کے, کس طرح کے لوگوں کے, افراد کے مجموعے پر یا ایلمنٹس کے اوپر یہ مشتمل ہے. اٹک سے گلاب خان صاحب ہیں. السلام علیکم گلاب صاحب.
وعلیکم السلام. میڈم بات یہ ہے کہ ان حالات کو سنوارنے کے لیے خلوص نیتی اور بہت سخت کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. کیا گارنٹی ہے کہ جو داعش کو ناپسند کرتے ہیں وہی ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہوں یا وہی ان کو مالی امداد بھی دے رہے ہوں؟ میرا یہ سوال ہے.
اچھا جی, یہ رانا صاحب آپ نے یہ سوال ان کا سنا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ قطر کے ساتھ ساتھ ترکی اور ایران کی شمولیت ہو چکی ہے علاقے کے اندر جس کو ایک نئے اتحاد کے طور پر بھی کہا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خطے میں اسی طرح سعودی عرب اور اس کے حلیف ہیں اور دوسری طرف قطر ترکی اور ایران کا اتحاد ہو جاتا ہے تو اس سے خطے میں کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟
دیکھیں یہ تو ایکچولی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا خطے کو, تو کرنا پڑے گا, سب سے زیادہ یہ امریکہ کو کرنا پڑے گا کیونکہ دونوں طرف حلیف ہیں. دوسرا یہ بات ہے کہ کچھ چیزوں کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. وہ ہے کہ ایران کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ایران ایک سورس آف سٹیبلٹی بن سکتا ہے. اس زمن میں ایران کو پازیٹیولی انگیج کریں اور سعودی عرب کو بھی یہ باور کرائیں کہ ایک ہر دور میں ایک فیز ہوتا ہے پاور شفٹ کا. پاور شفٹ جو ہوتی ہے وہ ہر وقت سینٹر میں نہیں رہ سکتی پینڈولم کی طرح, وہ اٹ مووز ویری فاسٹ. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں پاس میں کہ جس میں اب قطر کے اوپر جو کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے اوپر جو پابندی ہیں
جی.
وہ اب دیکھیں دوسرے مسلم ممالک کو نہیں اچھی لگی. تو میرے خیال میں جو مشکلات اس وقت زیادہ ہیں وہ سعودی عرب کو اور امریکہ کو زیادہ ہیں. قطر کو, ترکی اور ایران کو اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشنز بہت ارلی اس میں کانفلکٹ کے فیز میں ڈیفائن کر دی تھی. اگر چار ملک ایک طرف ہو جاتے ہیں گلف کے تو گلف کنٹریز کا جو کلاؤٹ ہے تو وہ فریگمنٹیشن آئے گی اس میں اور اس کا نقصان سعودی عرب کو ہوگا الٹیمیٹلی. اس لیے کہ جب پہلے گلف چل رہی تھی, گلف جو جی سی سی ہے اس میں سعودی عرب کی کنٹریبیوشن جس طرح کی بھی تھی لیکن سعودی عرب کو ایک لیڈ رول تھا. تو سعودی عرب کو اب نیگوشیٹ کرنا پڑے گا سیکنڈ لیڈ رول. پہلا رول ان کے پاس اب نہیں رہا, وہ شفٹ ہو گیا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. تو اس کو امریکہ کو بہت پریشان ہے امریکہ اور بڑے کیئرفلی وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس میں آبویسلی وہ قطر سے کچھ لیں گے کنسیشنز اور کچھ سعودی عرب کو ٹون ڈاؤن کریں گے. اس میں اگر ایران کو آپ نے پش آؤٹ کیا اور یا ترکی کو آپ نے کیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کیونکہ ان دا اینڈ چاہے امریکہ کے وہاں قطر میں بالکل بیسز ہیں, بحرین میں ففتھ فلیٹ بھی ہے, سعودی عرب میں بھی بہت تھوڑا کچھ ہے اس کا, اس کے باوجود امریکہ ایز اے سپر پاور ان کا موجود رہنا اس پروسیس میں نہایت ضروری ہے.
اچھا
بہت ضروری ہے تاکہ جی بہت ضروری ہے تاکہ جو خطے کے جو ایک جو فلکچویشن ہے اور بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی ہے اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ینگ لیڈرشپ ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایم بی ایس ہے محمد بن سلمان جسے کہتے ہیں کہ وہ جو پرنس وہ جو ڈیفینس منسٹر ان کے ان کا رول کراؤن پرنس کا وہ اور باقیوں کا وہ جو بلیجرنس والا چکر ہے نا جی ان کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسمیٹریکل وارفیئر اور جو کنونشنل وارفیئر کے درمیان میں ایک تیسری وارفیئر ہو رہی ہے, وہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہو رہی ہے
جی.
تو یہ کمبینیشن ہے تینوں کا, یہ تینیں کبھی تین کبھی اکٹھی نہیں ہوتی جنگیں, کبھی سائیکولوجیکل وار ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کنونشنل یمن میں کنونشنل ہو رہی ہے اور اے سیمیٹرک ہو رہی ہے پوری گلف میں
جی.
جس میں مختلف ملکوں میں سی ٹی کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اتھارٹیریزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس طرح سائیکولوجیکل وارفیئر میں وہ کہتے ہیں کہ الجزیرہ کو نکالیں آپ, اس کو بند کروائیں اپنی جی. وہ ملک میں ان کو نکال دیں, پرنس کو, نئے بندوں کو لائیں. تو یہ امریکہ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ امیڈیٹلی ایسا فریم ورک بنائے جس میں ان کا ورکنگ ریلیشن ہو,
ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے.
اب ٹائم لگے گا کافی جی.
اچھا یہ حکومت عراق اور عراق کی کرد اہلکاروں کے درمیان تناؤ سے بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے کہ دو فریق فائدہ اٹھائیں گے, یعنی داعش کا دہشت گرد گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی. اب آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر زمرت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر دہشت گرد گروپ داعش کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور جو کہ عراق کے عین وہاں پر واقع بھی ہے, کرکوک کا شہر ہے یہ, جہاں پر یہ صورتحال جہاں پر واقع ہے کہ عراق کی حکومت اور کردوں کے درمیان کافی کشیدگی کا معاملہ ہے, تو اس سے داعش کے لیے وہاں پر پنپنے کی کیا صورت دوبارہ کیا نکل سکتی ہے؟
جی بھائی, ایسا ممکن ہے اگر یہ جو آپ میں لڑ رہے تھے داعش کے خلاف لڑائی میں, اگر تو دوبارہ انہوں نے کچھ ری گروپ کیا, باغیوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہو سکے. لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, یہ کو بھی نقصان ہوگا, خود بھی نقصان ہوگا, تو اس کی پاسبلٹی ہے کیسا ہو سکے.
اچھا منظر سے بات کرتے ہیں. منظر جی, ہمارا شاید آپ سے آخری یہ ہم سوال ہے ہمارا, تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عراق میں کرکوک میں خاص طور پر جو کردوں اور عراق کی حکومت کے درمیان صورتحال ہے, کشیدگی کی ایک چلتی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام جب ہم کوئی 9 سال ہوئے مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے, تو بہت سارے شروع کے سالوں میں ہم نے یہ بات کرتے تھے کہ کیا عراق کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ڈھیلا ڈھالا وفاق بنا دیا جائے جس میں سنی بلاک ہو, جس میں شیعہ بلاک ہو اور جس میں کردوں کا بلاک ہو. کیا یہ صورتحال ساری اس طرف جا رہی ہے؟
جی بالکل, لگتا ہے ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑا, جتنا آپ نے اس سے پہلے بھی کوسچن جو کیا تھا کہ آئی سی سے ریلیٹڈ یا داعش سے ریلیٹڈ,
جی
اگر ابھی یہ اگر آپ ان دونوں سیریا میں اور عراق میں دیکھیں تو ایک ہی چیز ہو رہی تھی مسلسل, اور یہ ہو رہی تھی کہ بیلنس آف پاور کی وجہ سے کہ جو گروپ ہارنا شروع کرتا تھا وہ آئی سی کو سپورٹ, آئی سی کی سپورٹ لیتا تھا یا اس کو کرتا تھا, جس کی وجہ سے آئی سی جو تھا وہ ہمیشہ پاور میں رہتا تھا اور وہ بھی اپنی لائلٹی شفٹ کرتے رہتے تھے, اور اس طرح کے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. اب اگر کرد جو ہیں ان کو بہت زیادہ تھریٹن کیا جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان سے ہیلپ لیں, بینگ کہ وہ دونوں سنی ہیں اور پلس ان کو جو ان کو لگتا ہے کہ شیعہ ملیشیاز جو ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں. تو یہ اس وقت ڈویژن ایسے ہی چلتی جا رہی ہے, اور دو کہ عراق کی گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ جو ان کا جو لگایا کرکوک کا جو گورنر ہیں وہ سنی تھے ان کو لگایا, لیکن اوور آل جو امپریشن ہے اور وہ یہی چل رہا ہے کہ اس وقت جو شیعہ ہیں انہوں نے کنٹرول کر لیے بہت سے سنی اس کے علاقے کو. یہ اگر اس کو پولیٹیکلی ریزالو نہیں کیا گیا تو کافی زیادہ بیکلش اس کا ہوگا. پلس یہ اگر ہم دیکھیں بائی ڈیفیکٹ تو یہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ ریجنز جو ہیں وہ ایتھنیکلی یا لنگوسٹکلی ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے کنٹریز, جو کہ میرے خیال میں کہ آگے چل کے بہت خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کمزور گروپ ہیں پھر جو ڈومیننٹ گروپ ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کا جو ایشو ہے وہ بھی ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا, اور اگر یہ چیزیں پولیٹیکلی ریزالو نہیں کرتے تو یہ مجھے اس وقت تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ زیادہ تر میرا نہیں خیال کہ بیلنس بچ سکے گا.
اچھا یہی بات آپ نے کہی, بالکل چلتے چلتے ایک آخری میرا سوال ہے چھوٹا سا, اور چونکہ آپ بالکل مختصر جواب دے سکتے ہیں. منظر یہ بتائیے گا مجھے, منظر آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کہ منظر کی, ہاں منظر یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ کردوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال وہاں پر بن جاتی ہے کہ ایک طرف تو ترکی جو ہے ان کو بھی کردوں کے ساتھ مسئلہ ہے, دوسری طرف عراق اور سعودی عرب کا ابھی نیا اتحاد سامنے آیا ہے, سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کچھ خراب ہو رہے ہیں, تو یہ ساری صورتحال کے تناظر میں اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہی ہو رہا ہے کہ کردوں کے اگینسٹ جو ہے, کیونکہ ایران اور عراق اور جو ہیں ترکی ان کے آپس میں ایک جگہ پہ کنورج کرتے ہیں جو انٹرسٹ ہیں, اس کی وجہ سے وہ کردوں کو کنٹین کرنے کے لیے وہ یہ الائنسز جو ہیں شفٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی اب ذرا میگا لیول پہ ہو رہی ہے سچویشن جو کہ سیریا کے اندر اور عراق میں ہو رہی تھی, کہ بیلنس آف پاور کو بیلنس کرنے کے لیے اتحاد بنتے ہیں, لیکن یہ جب گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹی چینج ہوتی ہے اور بیلنس دوسری طرف ٹلٹ کرتا ہے تو یہی اتحاد چینج کر کے دوسری طرف
چلے جاتے ہیں.
تو یہ کافی
پیچیدہ صورتحال ہے.
سچویشن ایسے کچھ دیر.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, ڈاکٹر زمرد اوان اور رانا اطہر جاوید ہمارے ساتھ تھے. اب پروگرام میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد, انجینئر تھے جو گل. بہجت جہاں رنگ ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.